بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اور اس کی برکات اور فیوضات سے جو ہمارے دل میں ایک ایسی کیفیت ایجاد ہونے کے امکانات بنتے ہیں کہ جو اللہ کی قربت کے لیے بے انتہا ضروری ہے، ہم کو یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ رمضان کے روزے نماز کے وجود کے بعد کا سلسلہ ہے. سب سے پہلا واجب اگر ہے تو نماز، اس کے بعد روزے ہیں. تو نماز ایک حد تک انسان کو بلند کرتی ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو لذات سے دور رکھ کر نماز پڑھنا پھر وہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان اور بلند ہوتا ہے. تو نماز انٹروڈکشن ہے اللہ کے راستے پر، اس کے بعد خود نماز کو روزوں کی ضرورت پڑتی ہے. جس طریقے سے کہا جاتا ہے، روایات میں ہے، حدیث میں ہے کہ آپ کو اپنی نماز کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے، وہ لوگ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی صلات کی حفاظت کرتے ہیں. تو جو حفاظت کرتے ہیں، حفاظت کرنے میں سے ایک چیز جو ہے وہ روزہ ہے. روزہ نماز کو ایک طریقے سے محفوظ رکھنے میں کام آتا ہے. نماز سے جو ربط ایجاد ہوتا ہے، اس ربط کو باقی رکھنے اور اس کو طاقت بخشنے میں کام آتا ہے. کیونکہ نماز ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ جو انسان کے لیے خالص ہو کر اللہ کی طرف توجہ کرنے کا موقع ہے. خالص ہو کر اللہ کی طرف توجہ کرنے کا موقع ہے. اگر یہ موقع کو محفوظ کیا جائے، طاقتور بنا دیا جائے، تو انسان کی زندگی اس روایت کے مطابق جہاں پر کہا گیا ہے ان قبلت قبلت ما سواہا، ان ردت ردت ما سواہا، اگر نماز قبول کر لی جائے گی تو باقی سب اعمال قبول کر لیے جائیں گے، اور اگر نماز رد کی جائے گی تو تمام اعمال رد کر دیے جائیں گے. اس آیت کا، اس روایت کا یہی مفہوم ہے کہ جہاں نماز انسان کی ایسی ہو جائے کہ وہ قبولیت کے لیول پر چلی جائے تو انسان کا اللہ سے رابطہ بن جم جاتا ہے. جب رابطے کے ذریعے سے کوئی کام ہوتا ہے تو وہ کام قبول اور قبولیت کے دائرے میں آ جاتا ہے. اور اللہ سے نماز کے ذریعے سے اگر ربط قائم نہیں ہو سکا تو کوئی عمل قربتاً اللہ انجام نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اللہ کی قربت کا قافلے میں انسان شامل ہی نہیں ہوا ہے، وہ سفر اس کا شروع ہی نہیں ہوا ہے. تو نماز سے اپنے آپ کو اللہ سے مربوط کرنے کے بعد انسان کے اعمال قبولیت پہ جاتے ہیں، اور ان اعمال کے قبولیت کے لیے نماز کا شدت پیدا کرنا خصوصاً رمضان کے روزوں کے ذریعے سے اور مستحب روزوں کے ذریعے سے ایک عبادت کے سلسلے کی کڑی ہے. تو حصوں میں دیکھنا صحیح نہیں ہوگا، عبادات کو ٹکڑوں میں، پیسز میں، ہاں نماز ایک، روزہ ایک، حج ایک، زکوٰۃ ایک، خمس ایک، اس طریقے سے ہم الگ الگ کر کے اپنے واجبات کو اگر دیکھیں گے تو معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے. یہ ایک دوسرے سے اس طریقے سے ملے ہوئے ہیں، اور اس کا لیڈ کرنے والی چیز نماز ہے. اس کی لیڈ کرنے والی چیز نماز ہے. ذکر اللہ اکبر کی قرآن کی جو آیت ہے، اللہ کا ذکر سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ بڑا ہے، کیونکہ خود اللہ اکبر ہے جس کو ہم اللہ اکبر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اسی عنوان سے اللہ کا ذکر سب سے افضل ہے. ذکر کا مطلب یاد، اللہ کی یاد، کیونکہ اللہ سب سے افضل ہے، اللہ کی یاد بھی سب سے افضل ہو جاتی ہے. اور اللہ کی یاد کی عادت جب روح کو پڑ جائے تو اس سے بلند روح نہیں ہوتی. کوئی روح جو اللہ کی یاد کی عادت جس کو پڑ جائے، جس طریقے سے ہم غذا کھاتے ہیں، کچھ لوگوں کو اچھی غذا کھانے کا شوق رہتا ہے، ٹھیک ہے، ایک سے ایک جگہ پر جا کر ڈھونڈ کے معلوم کر کے، وہاں پر یہ حلیم اچھی ملتی ہے، وہاں پر فلاں چیز اچھی ملتی ہے، وہاں پر یہ اچھا ملتا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے جا کے کلومیٹروں نہ کلومیٹروں کا سفر طے کر کے وہ لوگ وہ غذا کو کھاتے ہیں، اور لذیذ غذاؤں سے جو ہے مزہ لینے کا جو ایک شوقین آدمی کو ایک سلیقہ رہتا ہے، میں برا نہیں کہہ رہا ہوں، حد سے زیادہ کھانا برا ہے، اچھی غذا کھانا برا نہیں ہے، حد سے زیادہ کھانا برا ہے، بدمزہ کر کے کھاؤ کہیں پر بھی لکھا ہوا نہیں ہے، آپ اچھی غذا کھائیے، مزے کی غذا کھائیے، اور اس غذا کے حساب سے، ہاں زیادہ کھانا یقیناً کافر کی علامت ہے قرآن کے حساب سے، الذین کفروا یاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوالہم، وہ لوگ جو کافر ہوتے ہیں یعنی جس کو اللہ کی لذت کا اندازہ ہی نہیں ہے، وہ لوگ ایسے کھاتے ہیں جیسے کہ جانور کھاتے ہیں، اور جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے، یہ غذا سے جہنم کا سفر بہت تیزی سے آیت طے کر دیتی ہے، قرآن کیا ہے کہ بھائی یہ ذات آ، تو وہی کہہ رہا ہوں، تو جس انسان کو بدنی لذتوں کی عادت ہو گئی ہے اور جس طریقے سے وہ اس کے پیچھے جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ روح کو جس کو اللہ کی یاد کا اور اللہ کے ذکر کا مزہ مل گیا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے پھر غافل نہیں ہوتی، اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ وہ لوگ اپنی صلات میں دائم رہتے ہیں جو قرآن کی آیت ہے۔ تو صلات کی حفاظت کرنا، صلات میں دائم رہنا، یہ سب وہی علامتیں ہیں کہ جو ایک روح کی علامتیں ہیں، اور رمضان میں وہ یہ روح کو پرواز عبادتوں کے ذریعے سے نصیب ہوتی ہے کہ جو روزے کے واسطے سے ہم کو نصیب ہوتی ہیں۔ تو وہ جو معیار جو ہماری نمازوں کا ہوگا اگر ان ایام میں ہو رہا ہے تو یقیناً اس کا معیار عام ایام سے بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ روزے دار بھی ہیں اور روزے کا اثر ہم پر مرتب ہو رہا ہے، ہماری روح مادے سے بالآخر جدا ہے، کسی مادی لذت سے ہم لطف اندوز نہیں ہو رہے ہیں، تو نتیجے میں ہماری نماز کا لیول بھی اسی عنوان سے، کیونکہ ہم مادے سے اپنے آپ کو روکے رکھے ہیں حلال چیزوں سے، تو اس کا اثر ہماری روح پر زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ ابتدائی گفتگو تھی جو رمضان سے اور عبادات سے مربوط اور اس کے متعلق تھی۔ ہماری گفتگو جو عنوان دیا گیا ہے، دین آج کے زمانے میں دین کی کیا اہمیت ہے، دین کو کس طریقے سے دیکھنا چاہیے، اور عموماً آج کے زمانے میں دین کو کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اگر ہم صحیح طور پر دین کو دیکھیں تو اس کے فائدے کیا ہوں گے، گفتگو اس دائرے میں ہی ہوگی۔ شروع کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ آیت سادی سیدھی ہے کہ اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ ہم کہیں یہ غلطی نہ کر لیں کہ یہ اسلام سے مراد ہم جو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ مراد ہے، ویسی بات نہیں۔ ہر وہ دین جو اللہ کی پسند کا ہے وہ اسلام ہے۔ ابراہیم کے زمانے سے جبکہ دین کی شکل اجتماعی بن گئی، سوشل لیول پہ ریلیجن ایکٹیولی آنے لگا، گرچہ جناب نوح کا بھی قصہ ہم کو ملتا ہے کہ جہاں پر ان کی قوم نے ان کی مخالفت کی اور پھر ان کو اور ان کے کچھ ماننے والوں کو نجات دے دی گئی، باقی کے لوگ غرق ہو گئے۔ یہ ابتدائی تذکرہ ہم کو قرآن میں ملتا ہے، اس کے بعد قوموں کی شکل میں، مخالف حرکت کی شکل میں، طاقتور مخالف کی شکل میں جو قصہ ہم کو ملتا ہے وہ جناب ابراہیم کا ملتا ہے، کہ جہاں کے اوپر ایک حکومت کی شکل میں ان سے مخالفت کی گئی، اور اسی عنوان سے جناب ابراہیم کو جو ہے ایک امت کے طور پہ قرآن یاد کرتا ہے، ایک ملت کے طور پہ یاد کرتا ہے۔ تو وہ دین جو اللہ کو پسند ہے وہ اسلام۔ اللہ کو دو تین چار الگ الگ دین پسند نہیں ہو سکتے۔ جو عبادتوں کا طریقہ ہے وہ زمان اور مکان کے حساب سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن دین نام کی جو چیز ہے وہ مختلف نہیں ہو سکتی۔ وہ مختلف نہیں ہونے کی دلیل یہ آیت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، بے شک اللہ کے یہاں یہی دین ہے۔ تو یہی جب دین ہے تو یہ دین ہوتا کیسا ہے، یہ دین کی بنیادیں کیسی ہوتی ہیں، اور وہ دین آج کے دور میں ہمارے لیے میسر ہے یا نہیں ہے، اور آیا وہ دین جس کی بات اللہ کر رہا ہے اس کی طرف ہم متوجہ ہیں یا نہیں ہیں۔ سبھی لوگ دینداری کا دعویٰ آج کے زمانے میں کر رہے ہیں، خداؤں کی کمی نہیں ہے، اللہ کے ماننے والے بھی الگ الگ گروپ ہیں، جو ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سب سے صحیح ہیں اور باقی سب غلط ہیں اور جہنمی ہیں. جہنم میں لوگوں کو بھیجنے کی کوشش لگی ہوئی ہے. ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ میرے علاوہ سب جہنمی ہو جائیں. ہر گروپ چاہ رہا ہے کہ ہمارے علاوہ دوسرے سب جہنم میں چلے جائیں. اللہ اتنی جلدی کسی کو جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتا. اگر ویسی بات ہوتی تو یہ 1,24,000 کا جو فگر ہم کو ملتا ہے انبیاء کا, نبیین کا, یہ فگر نہیں ہوتا. یہ ضرور ہے کہ آپ یہ فگر کو مانیں یا نہ مانیں, لیکن ہزاروں کی تعداد میں رسول اور نبی اس دنیا میں بھیجے گئے اور کسی امت کو, کسی گروپ کو ہدایت سے دور نہیں رکھا گیا. اس کے علاوہ کہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ الستو بربکم قالوا بلا, تمہاری فطرت میں ہم نے ہمارا اقرار رکھ دیا. اس کے علاوہ جو ہے, جو قرآن کی دوسری آیت ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, وہ فطرت اللہ, وہ اللہ کا نیچر جس کے اوپر اللہ نے انسانوں کو خلق کیا, وہ فطرت کیا ہے؟ وہ فطرت دین ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرے نیچر کی بیسس پہ, میری فطرت کی بیسس پہ میں نے انسان کی فطرت بنائی. فطرت اللہ التی فطر الناس, جس کے اوپر انسان کو میں نے خلق کیا. نتیجتاً ہم کو یہ پتا چل گیا کہ دین اللہ کے پاس وہی اللہ کا نیچر ہے کہ جو ہم کو بعنوان دین پیش کیا جا رہا ہے. تھوڑا سا توجہ کم ہوتا ہے, تھوڑا سا توجہ کم ہوتا ہے, جو اسی بنیاد پر بار بار قرآن میں یہ چوائس ہم کو نہیں دی گئی ہے کہ ہم دین کو انتخاب کریں. ہم جو مشہور آیت پڑھتے ہیں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بعنوان دین پسند کر لیا. کیوں؟ کہ وہ میرا نیچر ہے تو وہی دین ہے. اللہ کا جو نیچر ہے, اللہ کی جو فطرت ہے, فطرت اللہ جو اللہ کہہ رہا ہے, نیچر میں ایک رفت ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ جس چیز کو ایمباڈی کرتا ہے, جس چیز کی حقیقت اللہ کے نام سے ہم تک پہنچتی ہے, وہ حقیقت کو ظاہر جو کر رہا ہے وہ دین ہے. اپنی حقیقت کو ظاہر جو کر رہا ہے, وہ ظاہر کرنا وہ دین ہے. اللہ کی فطرت جس پر انسانوں کو بنایا, اور اسی کو خدا کہہ رہا ہے کہ میں اسلام کہہ رہا ہوں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, لا تبدیل لخلق اللہ, لا تبدیل لسنت اللہ. نہ اللہ کی خلق میں تبدیلی ہے, نہ اللہ کی سنت میں تبدیلی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ ہی کرے گا. اور بھی آیت ہیں قرآن میں, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف من الذين قبلهم. یہ آیت آگے بڑھتی ہے. اس کے بعد یہ کہ جو دین ہم نے ان کے لیے چنا وہ اس پر چل سکیں گے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم, اور ان کے لیے ممکن بنا دے گا وہ دین کو کہ جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے. اللہ ممکن بنا دے گا وہ دین کو کہ جو اس نے لوگوں کے لیے پسند کیا ہے, ان کے لیے کہ جو ایمان لائیں گے اور اچھے اعمال انجام دیں گے. اور پھر یہ اللہ کی سنت ہے کہ جیسے اس نے وعدہ پہلے کیا ہے. تو یہ بار بار کہنا کہ پسند ہے, اگر دین ہے تو میری فطرت ہے, دین ہے تو میری پسند ہے, تمہارے لیے دین ہے لیکن پسند میری ہے. آج ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہم دین پسند کرنے لگے ہیں. رسولوں کو بھی اتھارٹی نہیں دیا اللہ نے, آئمہ کو بھی اتھارٹی نہیں دی اللہ نے کہ وہ اپنے لیے دین پسند کر لیں. جب وہ اپنے لیے دین پسند نہیں کر سکتے تو ہم اپنے لیے دین کیا بنیاد پر پسند کر سکتے ہیں؟ امکان ہے؟ دین کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ دنیا میں ہم کو بھیجنے کے بعد دنیا میں جو چیزوں کو جس نظر سے دیکھ رہا ہے, اللہ دنیا میں ہم کو بھیجنے کے بعد دنیا کو جس نظر سے دیکھ رہا ہے، ہم کو جس نظر سے دیکھ رہا ہے، توجہ کا محتاج ہوں، پھر سے، انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ اس دنیا کو اور ہم انسانوں کو جس نظر سے دیکھ رہا ہے، ہم سے خواہش ہے کہ وہ نظر اختیار کریں جو اس کی نظر ہے. جب ہم اس کی نظر کو اختیار کر لیں گے تب وہ دین کی شکل ہمارے لیے ظاہر ہوگی. بہت بڑا کام. ہم رہے انسان، ہمارے اپنے خود کے خواہشات، اس کے بعد دین وہ چیز جو اللہ اپنی نظر سے دیکھنے کے بعد ہم اپنے عنوان سے جو چیزیں پسند کر رہا ہے وہ چیزیں ہم کو بھی پسند آئیں تو وہ اللہ والا دین ہمارا دین بن جائے گا، وہ اللہ والی پسند ہمارا دین بن جائے گا. کام آسان بالکل بھی نہیں ہے. تو اللہ نے جو طریقہ اپنایا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی روحیں خدا کے مقصد کو اور منشا کو پانے کے قریب آ جاتی ہیں، ان کو بعنوان رسول یا نبی بنا کر بھیجے، جس کو پھر قرآن اپنی مختلف آیات میں کہتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ لوگ اللہ کی نظر سے دیکھتے ہیں، ینظروا بنور اللہ، اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. یہ کون سی چیز ہو گئی؟ انسان ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے نور سے دیکھتا ہے. تو جب انسان اللہ کے طریقوں کو اللہ کے طریقے پر اللہ کی لائٹ میں دیکھتا ہے تب اس پر دین عیاں ہونا شروع ہوتا ہے جو مرضی الہی ہے. اسی بنیاد پر تصور نبیوں کا ہے، رسولوں کا ہے اور ائمہ کا ہے. قرآن میں آپ جو آیتیں پڑھ لیجئے جو نبیوں کو انٹروڈیوس کرتی ہیں، جو رسولوں کو انٹروڈیوس کرتی ہیں، جو ائمہ کے تصور کو انٹروڈیوس کرتی ہیں، یہ پورے تین تصورات قرآنی تصورات ہیں. قرآن میں آپ کو نبیوں کے تعلق سے آیتیں ملیں گی، قرآن میں آپ کو رسولوں کے تعلق سے آیتیں ملیں گی، قرآن میں آپ کو ائمہ کے تعلق سے آیتیں ملیں گی. ائمہ کے تعلق سے جب لیڈرشپ کا مسئلہ آتا ہے تو ائمہ الکفر کی بھی بات ملے گی، ائمہ الخدا کی بھی بات ملے گی. لیکن جہاں پر ائمہ خدا کی بات ہوتی ہے وہاں پر وہی کیٹیگرائزیشن ہوتا ہے جو رسولوں کا ہوتا ہے. جیسے کہ قرآن کی آیت ہم بار بار جو پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی 124 آیت، کہ ابراہیم کو امام بنایا گیا اور ان کی ذریت میں سے وہ لوگ جو ظالمین نہیں رہے ان کو امام بنانے کی بات کی گئی. تو یہ سلسلے اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ ان سے جڑنا اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے بے انتہا ضروری ہو جاتا ہے. اگر آپ ان لوگوں سے دین نہیں لیتے کہ جو اللہ کی نظر سے دنیا کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، انسان اللہ کی نظر سے دنیا کو دیکھ لے شاید پھر بھی کچھ حد تک آسان ہے، یہ انا سے بھرا، ایگو سے بھرا ہوا انسان اللہ کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھے بہت مشکل ہے. ہر خوبی ایک تو ہم اپنے آپ اندر دیکھتے ہیں کہ جتنی دنیا کی خوبیاں سب ہم میں ہیں، اور ہمارے سے اگر کوئی مخالفت کر رہا ہے تو جتنی عیب اور خرابیاں ہیں وہ اسی میں ہوں گی. تو ایسا انا سے بھرا ہوا انسان جو ہے کس طریقے سے اللہ کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھے گا؟ اگر اللہ کی نظر سے دیکھنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو اس درجے تک پاک کرے کہ وہ میں پن اس کا تقریباً صفر کی منزل تک پہنچ جائے. جب اس کا میں پنا صفر کی منزل تک پہنچ جاتا ہے وہاں سے اس کو تھوڑا تھوڑا اللہ کی نظر سے دیکھنا شروع ہوتا ہے. اس لیے جتنی آزمائشیں کرائی گئی، سوال ہوتا ہے کہ پیغمبروں سے آزمائشیں کیوں، ائمہ سے آزمائشیں کیوں، کیوں آزمائش ہے؟ آزمائش ہے اس لیے کہ ہر آزمائش میں جب اپنی انا کو توڑتا ہوا، اپنی خواہشات کو توڑتا ہوا نظر آتا ہے، چاہے وہ ابراہیم ہو، چاہے وہ موسیٰ ہو، چاہے وہ عیسیٰ ہو، چاہے وہ ہمارے نبی ہوں، ایک ایک درجے پر اپنی انا کو کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کی مرضی کو غالب کرنا جب شروع کرتا ہے بندہ، اس کو دین نظر آنا شروع ہوتا ہے، فطرت خدا نظر آنی شروع ہوتی ہے. اور وہی دین ہے کہ جس میں کوئی اختلاف اور دو رائے نہیں ہو سکتی. اور کیونکہ قرآن تمام کا تمام وہی دین پیش کر رہا ہے, اس لیے اللہ کہتا ہے اگر کسی اور کی ہاں سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر دیکھتے. کیونکہ انسان جو انا میں ڈوبا ہوا ہے اس کی کنسسٹنسی کبھی بھی نہیں رہتی ہے, کبھی ایک بات کرے گا تو کبھی دوسری بات. انا کے جوش میں عقل ساتھ نہیں دیتی. تو قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انا کی بنیاد پر بولی گئی ہو. اور کیونکہ قرآن کی آیت یہ ہے کہ ہم نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوئی بھی ہے, یعنی رسول نے بھی اپنی ڈیلیوری میں جو پیش کیا ہے اس میں رسول کی انا کہیں پر بھی شامل حال نہیں رہی. اور کوئی قرآن کی آیت وما ينطقوا عن الہوى ان هو الا وحی یوحا اسی بات کی تصدیق کرتی ہے. اور کئی آیتیں ہیں, اگر آپ لوگ غور سے مطالعہ کریں تو یہ سلسلہ وار آپ کو آیتیں ملیں گی کہ کہاں پر کہاں پر انبیاء کی اور رسولوں کی انا کو کچلنے کے نتیجے میں ان کو ہدایت نصیب ہونے لگی اور وہ کس طریقے سے بلندیوں کو پانے لگے. اور یہ ایکسرسائز اس لیے تھی کہ یہ جب دین سمجھ لیں ان کے ذریعے سے عوام تک دین کو پہنچایا جا سکے. ہر کس اور ناکس کے لیے یہ راستہ طے کرنا خود سے مشکل تھا, تقریباً ناممکن تھا. تو اللہ نے آسانی کے واسطے یہ راستہ ہموار کرنے کے واسطے کچھ نفوس کو منتخب کیا تاکہ وہ لوگ اپنی کیفیت کو اپنی انا کو کچل کر اپنی خواہشات پر تسلط پا کر اللہ کی نظر سے دنیا کو دیکھیں اور ان کے ذریعے سے اللہ نے ہدایت عام کی. وہ بھی بندے ہیں, ہم بھی بندے ہیں. نہ وہ اللہ کی نظر سے دیکھنے کے نتیجے میں خدا بنے کیونکہ اپنی انا کو کچلنے کا کام انہوں نے پہلے کیا. جو اپنی انا کو کچلنے کا کام کرے وہ بندہ ہی ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا. جو اپنی انا کو انا محبت جو بھی بولیے, جناب ابراہیم کا مشہور واقعہ بچے کی قربانی دینا, یقیناً انسان نہیں پسند کرتا کہ اپنی اولاد کو کاٹ دے. ایک چوٹی بھی کاٹ دے اپنی اولاد کو وہ پسند نہیں کرے گا, ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اب اسی اولاد کو کہا جا رہا ہے کہ ذبح کر دو, ابراہیم آمادہ ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے آزمائشوں پر آزمائشیں ہر نبی کی ہوئی ہیں اور قرآن میں کئی آیتیں ہیں. صبر کرنا, سوسائٹی میں ان کو ذلیل کیا جاتا تھا, ان پر کچرا پھینکا جاتا تھا, ان پر اونٹ کا سامان پیٹ کا لا کر ڈال دیا جاتا تھا. رسول پر کیا کیا نہیں کیا گیا, کہیں آپ نے دیکھا کہ رسول نے بے صبری کا کام کیا ہو؟ آئمہ کے تعلق سے بھی قرآن کیا, وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ہم نے ان کو آئمہ قرار دیا. کب اور کیسے ہم نے ان کو آئمہ قرار دیا؟ وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا, جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کی مطابق, ہمارے حکم کی مطابق. کب؟ لما صبروا, جب کہ انہوں نے صبر کیا. یہ صبر کیا تھا؟ انا کا کچھ لے جانا. ہر وہ چیز جو ان کو ناگوار گزرتی تھی اللہ کے راستے میں اس کو گوارا کرتے جاتے تھے, اللہ کے راستے میں اس کو گوارا کرتے جاتے تھے. ان کا سفر کوئی حق بولنے پر ان کو پھول نہیں پہنائے گئے, نہ کسی رسول کو پھول پہنایا گیا, نہ کبھی کسی امام کو پھول پہنائے گئے. کیوں؟ کہ وہ بات اپنی نہیں کر رہے تھے, نہ اپنے فائدے کی کر رہے تھے, وہ بات اللہ کی کر رہے تھے اور عام لوگوں کے فائدے کی کر رہے تھے. عام لوگوں کا فائدہ عام لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ عام لوگوں کا فائدہ عام لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا, خاص لوگوں کا فائدہ خاص لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے. آج کی دنیا ویسی چل رہی ہے, خاص لوگوں کو خاص لوگوں کا فائدہ سمجھ میں آتا ہے, عام لوگوں کو عام لوگوں کا فائدہ سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ ہم ڈیموکریسی ہیں, ووٹ ڈال کے حکومت بنتی ہے, لیکن خاص لوگوں کا ہی فائدہ ہوتا ہے چاہے حکومت کوئی بھی آ جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص لوگوں کا فائدہ سمجھ میں آتا ہے, عام لوگوں کا فائدہ سمجھ میں نہیں آتا. نتیجے میں کوئی 500 روپے میں اپنا ووٹ بیچتا ہے تو کوئی 5000 روپے میں, تو کوئی 5 لاکھ روپے میں، کوئی 5 کروڑ روپے میں، اس کی حیثیت کے مطابق اس کا ووٹ بکتا ہے. ابھی ہم بات سن رہے تھے کہ کرناٹکا میں راجیہ سبھا کے الیکشنز میں 5 کروڑ کی تک راجیہ سبھا کے ایم پی کو ووٹ کرنے کے لیے بات گئی ہے. معمولی آدمی ایم ایل اے ایم ایل سی کے ووٹوں میں 100 سے 5000 تک جائے گا، 5 لاکھ تک جائے گا. راجیہ سبھا کے ایم پی کے لیے ایک ایک کو 5-5 کروڑ دینے کو بھی تیار ہو رہے ہیں تاکہ ہم پاور پہ آ جائیں. تو خاص لوگوں کو خاص لوگوں کا فائدہ سمجھ میں آتا ہے، عوام کو اپنا خود فائدہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو کئی وقتوں پر ایسا ہوتا ہے کہ عوام ان لوگوں کی بات سننے لگتی ہے کہ جو ان کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، بنسبت ان کی بات سننے کے لیے کہ جو ان کو صحیح نصیحت کرتے ہیں. یہی عنوان سے قرآن کی آیت ہے کہ لا تحب الناصحین، تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. قرآن کی آیت وہ کیوں پسند نہیں کرتے؟ جب انسان اللہ کی نظر سے دنیا کو دیکھ رہا ہے نا، اپنے کو دیکھ رہا ہے، اور کوئی ہدایت گر آ کے بول رہا ہے کہ تم کو یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا صحیح تبھی سمجھ میں آئے گا جب انسان دنیا کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ کی نظر سے دیکھے، اللہ کے نور میں دیکھے. اس نے نہ اللہ کے نور سے دیکھا نہ اللہ کی نظر سے دیکھا. ٹھیک، اب امام کہہ رہا ہے یا رسول کہہ رہا ہے کہ بھائی ایسا کرو، جو بنیاد ہے رسول کی، جو بنیاد ہے امام کی، وہ کیا ہے؟ اللہ کی نظر، اللہ کا نور. انہوں نے اپنی آنکھیں اور اپنی خواہشات جو کچھ بتلایا اسی کو حق سمجھتے ہیں. وہ جو اپنی خواہشات کو حق سمجھنے لگے، اس کو اگر اللہ کی بات سمجھائی جائے تو وہ اس کو سمجھانے والے کو محبت کرے گا یا نفرت؟ سمجھانے والے سے محبت کرے گا یا نفرت؟ نفرت کرے گا. میری جو منفعت ہے تم ان کی اس کے خلاف بول رہے ہو، جبکہ یہ لوگ بار بار بول رہے ہیں کہ شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے، تمہیں جھوٹے وعدے کرتا ہے، تم سے غلط باتیں بتلاتا ہے، تم کو شہوت کی اور لالچ کی تعلیم دیتا ہے، تم کو ندیدہ بنا دیتا ہے، تمہیں حب نفس میں گرفتار کر دیتا ہے. کون کیا کیوں سنتا ہے؟ کہ لذت جب اس میں مل رہی ہو، لذت جب مادے میں مل رہی ہو اور اس سے بلند سفر طے نہیں کیا گیا ہو، تو انسان مادی لوگوں کی بات مانے گا یا مانوی لوگوں کی اور روحی لوگوں کی بات مانے گا؟ آج کی دنیا کا بھی یہی حال ہے. ہدایت کی کمی نہیں ہے، ہدایت کی کمی نہیں ہے، ہدایت لینے والوں کی کمی ہے. کیوں کہ حرکت نہیں کرتے، مادے سے اپنے آپ کو خارج نہیں کرتے، مادیت کی بنیاد پر دین کی ترازو لگاتے ہیں. مادیت کی بنیاد پر آپ کوئی بھی ترازو میں کسی چیز کو رکھ دیں، پاسنگ ہمیشہ مادے کی طرف ہی رہے گا. آپ جو ڈیسیشن میکنگ کریں گے وہ ہمیشہ مادی ڈیسیشن تک کی طرف آپ کو لے جائے گا، مادے سے آزاد کرنے والی چیز آپ کو نہیں دے گا. تو پرابلم یہ ہے کہ میٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے ہم جب اپنی ترازو کھڑا کرتے ہیں تو وہ خود بخود اس کے اندر ایک طریقے کا پاسنگ رہتا ہے، ایک طریقے کا رجحان رہتا ہے کہ جو دنیا کی طرف ہم کو کھینچتا ہے. اب اس کے بعد آپ کچھ بھی ڈالیے ادھر کی سائڈ، آپ کو یہی زیادہ وزن نظر آئے گا، کیونکہ آپ کا رجحان، آپ کی سوچ اپنے آپ کو آزاد نہیں کی ہے. اور جب غلام کے طریقے سے سوچتے ہیں تو غلام کے طریقے سے سوچنے کا دین اللہ کا دین نہیں ہوتا. اللہ کا دین آزاد آدمی کے لیے. اسی بنیاد پر پھر وہ آیت سے جوڑ لیتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. انسان اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ لے مگر مادے میں ڈوبا ہوا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ اللہ کی بات سنے گا، اقرار کر لے گا، لیکن بات وہی نفس کی کرے گا اور وہی شیطان کی کرے گا. تو ایسی حالت میں دین میں اقرار ممکن ہے؟ جبر ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو فریڈم آف ریلیجن کی ہم جو بات کرتے ہیں تو اسلام تو بنیادی فریڈم آف ریلیجن پہ کرتا ہے. آپ چوائس کے اوپر بولتے ہیں کہ فریڈم آف ریلیجن ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کو فریڈم آف ریلیجن ہے لیکن آپ اگر فلاں مذہب سے فلاں مذہب میں کنورٹ ہو گئے تو آپ کے ہم فلاں چیزیں کھینچ لیں گے، آپ کے ریزرویشن پورے چلے جائیں گے. ارے بھائی لا اکراہ فی الدین کہاں ہوا؟ آزاد رکھو انسان کو دین میں کہ وہ کوئی بھی دین مان لے. تم اگر یہ مان لو گے تو ہم تم کو فلاں بینیفٹ نہیں دیں گے, فلاں بینیفٹ نہیں دیں گے, فلاں بینیفٹ نہیں دیں گے. حتیٰ سپریم کورٹ کا ججمنٹ بھی ہے, حتیٰ کہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی کرسچینٹی یا اسلام کو کنورٹ ہوتا ہے اور لو کاسٹ کا ہوتا ہے, ایس سی بی سی, اس کو وہ نہیں ملے گا, کیونکہ وہ اپنی بیکورڈنس اس کاسٹ میں رہنے کے طرف سے تھی. اب کیونکہ وہ کاسٹ سے نکل گیا ہے, مسلمان بن گیا ہے یا کرسچین, تو اب اس کی بیکورڈنس باقی نہیں رہی. تو بھائی پورے کوٹا ختم کر ڈالو اور یہ اعلان کر ڈالو کہ یا تم کرسچین ہو جاؤ یا مسلمان ہو جاؤ. کیوں کہ آٹومیٹیکلی جو ہے تم لوگوں کو فریڈم مل جائے گا اور تمہارے کو ریزرویشن کی ضرورت نہیں ہے. اس کو لائک رہا فی الدین نہیں بولتے. آپ نے مانیٹری بینیفٹ دین کی بنیاد پر رکھ کر یہ بات کو ثابت کر دیا ہے کہ آپ دین کی آزادی نہیں چاہتے. اسلام کہتا ہے دین کی آزادی ضروری ہے, دین میں آزادی کے بغیر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ دین آزاد لوگوں کے لیے ہے, اکرا کے اوپر دین نہیں چلتا. تو آپ دیکھیں رائٹس کی بات سبھی کچھ کرتے ہیں, لیکن کہاں پر وہ رائٹ آپ کی ٹکی ہوئی ہے؟ آیا وہ فاؤنڈیشن میں ہے آپ کے یا نہیں ہے؟ آپ کے فاؤنڈیشن میں رائٹ ٹو ریلیجن نہیں ہے. نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جو قتل و غارت گری ہوتی ہے, جب فسادات ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے, سو لوگ مارے جاتے ہیں لیکن ڈیسیشن کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ دل میں لائک رہا فی الدین ہے ہی نہیں. کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا ہے لیکن لکھے ہوئے لفظ کو جب تک اندر سے ایمانی طور پر قبول نہیں کیا جائے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. لکھا ہوا لفظ کسی کو رائٹ نہیں دے دیتا. لکھا ہوا لفظ جب ہی رائٹ دیتا ہے جبکہ وہ لکھے ہوئے لفظ کی پابجائی ہو, اس پر عمل کیا جائے. عمل کا معیار وہاں پر جب صحیح نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نیت جو حاکم ہے حکمراں ہے اس کی صحیح نہیں ہوتی. نیت صحیح ہونے کے لیے اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ دین فقط آزاد لوگوں کے لیے ہوتا ہے. تو جب آزاد لوگوں کے لیے ہوتا ہے تو کسی کو جبر نہیں کیا جا سکتا. نتیجتاً کوئی دین کوئی اور کوئی بھی مان لے, کوئی بھی مان لے, آپ اس پر جبر کر نہیں سکتے تو اس کو قتل کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر اسلام کہتا ہے کہ تم کافرین کو قتل کر دو, لائق رہا فی الدین کا معنی نکلتا ہے؟ لوگ بولیں گے یہ کیسی بات, ایک بات آپ کہہ رہے لائک رہا اور دوسرے کہہ رہے کہ ختم کر ڈالو ان کو دین کے لیے. ارے آپ پوری قرآن چاٹ دیجیے, آپ کو کہیں پر یہ نہیں ملے گا کہ اس آزادی کے مغایر مخالفت میں کوئی چیز ہو. پوری آیتیں آپ دیکھ لیجئے جو دین میں انسانوں کے جھگڑے اختلافات کی بنیاد کے اوپر قرآن میں آئی ہیں. حتیٰ کہ اگر تمہارے پاس کوئی مشرک پناہ مانگنے آ جائے تو اس کو پناہ دے دو, اس کو اپنے دین کے بارے میں سمجھاؤ اور اس کو اپنی امن کی جگہ پر لے جا کر چھوڑ دو. اگر کوئی مشرک بت پرست تمہارے پاس, قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, ان احد من المشرکین, اگر کوئی مشرک تمہارے پاس پناہ لینے کے لیے آئے تم اس کو پناہ دو, اس کو سکھاؤ سمجھاؤ اور اس کو پھر اپنی امن کی جگہ پر چھوڑ دو, یعنی وہاں پر چھوڑ دو جہاں سے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, جہاں پر اس کا جان کا یا مال کا خوف نہ ہو. ایسی جگہ پر مت چھوڑنا کہ اس کی جان اور مال کا خوف, چھوڑ ڈالو اس کو, بولے چلے جاؤ میاں راستے میں کوئی اور پکڑ لیا, نہیں, اس کو اپنی امن کی جگہ پر چھوڑو کہ جہاں پر اس کو امن ملتا ہو. میں کیا کروں؟ بولے میں چھوڑ دیا تھا, دوسرا کوئی پکڑ لیا تو میں کیا کروں؟ آپ کا ذمہ ہے اس کو امن کی جگہ تک لے جا کر چھوڑنا. کیوں؟ لائق رہا فی الدین. وہ اپنی مرضی سے آئے گا تو آئے گا, وہ اپنی مرضی سے آئے گا تو آئے گا. تو بار بار جو رسول کو کہا جاتا تھا کہ تمہارا کام پہنچانا ہے, اے رسول تم کیوں اپنے آپ کو مارے ڈال رہے ہو کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ اے رسول کیا تم زبردستی کرو گے لوگوں پر کہ وہ ایمان لا لیں؟ قرآن کی آیتیں پڑھ لو ایک کے بارے میں. رسول کو بھی اختیار نہیں تھا, اے رسول تم کیا زبردستی کرو گے لوگوں پر کہ ایمان لائیں؟ اے رسول تم اپنے آپ کو کیوں مارے ڈال رہے ہو کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ رسول کو بہت تکلیف ہوتی تھی کہ بھائی ان کا کیا حال ہوگا جب یہ روح کے بندے بن سکتے ہیں, یہ بدن کے بندے بن رہے ہیں اور بدن تو فنا ہونے والا ہے, اور بدن کے بندے بن کر خود اپنے کو نہیں نقصان پہنچا رہے, اپنی فیملی کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اپنے سوسائٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو نقصان خالی فرد نہیں تھا, فیملی تھی, سوسائٹی تھی. تو یہ جب رسول دیکھتے تھے تو رسول کو تکلیف ہوتی تھی. آج ہم تو نہیں دیکھتے, ہم جب آج لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ دین کی بنیادوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہم کیونکہ خود دین کی بنیاد پر اتنا عمل کرے ہوئے نہیں ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم جتنے ڈوبے ہوئے ہیں وہ بھی اتنے ڈوبے ہوئے ہیں. ہم اللہ کا نام لے کے مادے میں ڈوبے ہوئے ہیں, وہ بت پرستی کر کے مادے میں ڈوبے ہوئے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کا نام لے کر مادے میں زیادہ ڈوب جاتے ہیں اور وہ لوگ بت پرستی کر کر کم مادے میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں, اور اللہ ان کو یقیناً قیامت کے دن لائے گا کہ یہ بت پرستی کرتے تھے مگر مادے میں تمہارے جیسے ڈوبے ہوئے نہیں تھے, اللہ کا نام لے کر تم مادے میں اتنا کیسا ڈوب گئے, اتنے میٹیریلسٹک کیسے ہو گئے. جواب ہم کو آپ کو سب کو دینا پڑے گا, مالک نام تو تیرا لیتے تھے مگر اپنی مرضی سے لیتے تھے, تیری مرضی سے, تیرے رسول کی مرضی سے نہیں لیتے تھے, اپنی مرضی سے لیتے تھے. اچھا تو تم اپنی مرضی سے بہت سے کام کر کے آئے ہو؟ جی ہاں بہت سے کام. نماز بھی اپنی مرضی سے پڑھ کے آئے ہو؟ کیسی پھر نماز کیسی تھی تمہاری؟ وہ بھی ہماری مرضی کی تھی. ہماری مرضی پھر کب؟ پھر ہماری مرضی کب؟ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ والی پھر آیت پڑھے نہیں تھے کیا؟ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہوتا ہے کہ جو اپنی آپ کو بیچ دیتا ہے اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے. مرضی مرضا کا مطلب پلیجرز, سیکنگ دا پلیجرز آف گاڈ, اللہ کی خوشنودیوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے. وہ نہیں پڑھے تھے, پڑھے تھے لیکن اس طریقے سے اس کو ہم نے انٹرپریٹ کیا کہ تو باقی نہیں رہا. ہم نے آیت کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کیا کہ آیت تو رہ گئی مگر اس میں ہدایت باقی نہیں رہی, آیت تو رہ گئی مگر تو باقی نہیں رہا. تیرے مرضیوں کا مطلب ہم نے یہ لیا کہ مرضی تیرے پاس سے چھین لی گئی, اور ہم نے کہا کہ جب تیرے پاس مرضی چھین لی گئی تو تیری عبادت کیا کرے. تو ہم نے کچھ اور طریقے اپنا لیے اور نتیجے میں آج یہاں پر آ کے پہنچ گئے. تو مرضی سے اپنی کوئی چیز کرنا اللہ کی مرضی کو نہیں سمجھنا یہ ابتدائے کفر ہے. شیطان کے بارے میں کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کر رہا تھا لیکن اپنی مرضی سے طے کر رہا تھا کہ اب جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ میں قبول کروں یا نہیں کروں. مرضی میری, عبادت تیری, مرضی میری. مرضی جب فنا ہوتی ہے تب عبادت شروع ہوتی ہے. اپنی مرضی سے عبادت کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ کسی کو ہلو ہائے کہتے ہیں, کسی کو سلام کر دیتے ہیں. آپ نے اپنی مرضی سے مجھ کو سلام کیا, میں نے آپ کو سلام کیا, یہ میری آپ کی مرضی ہے. اللہ کے سامنے جب ٹھہرتا ہے تو آدمی کو اپنے ہاتھ پیر مرضی ورضی سب ختم ہو جاتی ہے. انبیاء کی نماز ویسی ہوتی تھی, ائمہ کی نماز ویسی ہوتی تھی. اللہ کے سامنے مرضی نہیں رہتی ہے جب ایگو ہی نہیں رہا, کچھ بھی نہیں رہا, ٹوٹلی انسان کی روح اللہ میں گھل گئی. تو اس کے بعد میری مرضی بولنے کی گنجائش کیا؟ میں بھی باقی نہیں رہنا چاہیے وہاں پر. جب میں بھی باقی نہیں رہتا جب عبادت ہوتی ہے, کیونکہ جتنا میرے پاس میرا میں رہے گا اتنی میری عبادت کم رہے گی. اگر میرے پاس 99% میں ہے تو 1% والی عبادت کروں گا. 99% اگر میں ہوں تو میری عبادت 1% کی ہوگی, 100% تو 0% کی ہوگی, دکھاوے والی عبادت 1% ہوگی. تبھی جبکہ میں 99% اپنے آپ کو میری مرضی پر ہوں. جیسے جیسے میری مرضی ختم ہوتے گئی اس کی مرضی غلبہ کرتے گئی. تو 99% اس کی مرضی غلبہ کر لی, پھر بھی 1% میں اپنی جگہ پر میری مرضی رکھتا ہوں. جب پوری مرضی ختم ہو گئی سوائے اس کے, آپ بولیں گے جب مرضی ختم ہو گئی تو پھر عبادت پھر کیسی ہوتی ہے؟ جب پوری مرضی ختم ہو جاتی ہے روح خود بخود جھکتی ہے, اس کو جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ تصور کہ ہم ہر چیز جو ارادی طور پہ کرتے ہیں کیونکہ بدن ہے, بدن کی کچھ کھینچ لیجئے پورا اپنی مرضی کو ختم کر دیجئے, جب روح وہ کیفیت میں آ جاتی ہے تو وہ خود بخود اللہ کے سامنے جھکنے لگتی ہے. فرشتے کیسی عبادت کرتے ہیں؟ ان کے پاس مادی چیزیں نہیں ہیں تو ان کی روحیں خود بخود اللہ کی طرف مائل ہیں, ان کو عقل کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم اپنے مادے سے نکلنے کے لیے عقل کی ضرورت ضرور رکھتے ہیں, اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کے بعد کوئی عقل کی ضرورت نہیں پڑتی. مادی چیزوں سے نکلنے کے لیے ہم کو تولنا, ناپنا, چوز کرنا یہ پورا ہم کو کرنا ہے، یہ پورا ہم کو کرنا ہے، یہ جد و جہد ہم کو کرنی ہے. اور اس جد و جہد کے لیے اللہ نے ہم کو عقل دی. آپ کو اپنی روٹی کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی، عقل سے کام لینا پڑے گا. دوسرے کئی کاموں کے لیے آپ کو دنیا میں، آپ کی نفس کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ کو اپنی مادی تجربوں سے فائدہ اٹھانا پڑے گا. آپ کی غلطیوں کا حساب کر کے آپ کو توبہ کرنا پڑے گا. اسی بنیاد پر اللہ جب کہتا ہے یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک اپنے آپ کو رکھنے والوں سے. یہ مالک نے گناہ کر کے آیا، توبہ کر لیا، تو محبت کیوں کرنے لگا؟ تو محبت کیوں کرنے لگا؟ محبت اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ پلٹ کر میری طرف آ رہا ہے. جو جو حرکت میری طرف ہوگی وہ قابل محبت، جو جو حرکت میرے سے دور جانے والی ہوگی وہ قابل مذمت اور لعنت. تو توبہ سبب پلٹ ہو رہا ہے، سبب حرکت ہو رہا ہے اللہ کی طرف. اس لیے کہہ رہا ہے کہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. جب توبہ کر لیتا ہے آدمی تو توبہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پاک ہونے کو پسند کرتا ہے، تو متطہرین میں سے آ جاتا ہے. تو یہ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو توبہ جب اثر چھوڑتی ہے تو انسان کو پاک اور طاہر کر دیتی ہے. اس لیے یحب التوابین و یحب المتطہرین. ایک کے بعد ایک میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تم توبہ کرو گے تم پاک رہنے کو پسند کرنے لگو گے، تم پاک رہنے کو پسند کرنے لگو گے. اور روح کی پاکیزگی بے انتہا ضروری چیز ہے عبادت کے لیے. گندی روح کے ساتھ پرفیکٹ عبادت کا تصور ناممکن ہے، ناممکن ہے. اور جب کبھی عرفا کی یہاں پر مل جاتا ہے کہ روح اتنا جلدی اثر قبول کرتی ہے کہ اگر آپ کسی گلاب کی پتی کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دیجئے، دبائیے مت، ہاتھ لگائیے اور چھوڑ دیجئے، اس پر نشان آ جائے گا، گلاب کی پتی پر نشان آ جائے گا. یعنی اتنی سینسیٹیو رہتی ہے کہ آپ کا ہاتھ ذرا بھی لگا، بنا پریشر کے بھی لگ جائے تو اس کے اوپر نشان آ جائے گا. روح اس گلاب کی پتی سے زیادہ لطیف چیز کا نام. مثال دے کہ آپ کی روح اگر کچھ بھی ایسی چیز میں ملوث ہوتی ہے، اس کا اثر چھوٹتا ہے. اس کا اثر چھوٹنے کا نتیجہ اللہ کی عبادت میں کمی ہونا شروع ہوتی ہے. کمی کا میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ مغرب کو دو رکعت پڑھ دیں گے یا فجر کو چھوڑ دیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عبادت وہی رہے گی، عبادت کی روح ختم ہو جائے گی. اسی بنیاد پر پھر ہم کو روایت میں ملتا ہے کہ دو رکعت نماز وضو کے ساتھ جو پڑھی جائے وہ رات تمام جاگنے کی عبادتوں سے بہتر ہے. وہ دو رکعت نماز میں انسان کی روح اگر اللہ کی طرف رغبت کرتے ہوئے اپنے مادی زنجیروں سے رہا ہو کر اللہ سے قربت اختیار کر پائے تو وہ کیفیت ہی ایسی کیفیت ہے کہ جو رات تمام کی عبادت سے زیادہ اثر چھوڑتی ہے انسان، اثر چھوڑتی ہے. یہاں پہ کوئی جادو نہیں ہو رہا ہے. دو رکعت کی نماز پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے سامنے بغیر اپنی مرضی کو شامل کرے ہوئے روح کی پاکیزگی کی تمام پاکیزگی کے ساتھ اگر انسان حضور پروردگار میں کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا ہو جانا اس پر رات تمام کی عبادت سے زیادہ اثر چھوڑتا ہے. اللہ کوانٹیٹی کاؤنٹ نہیں کرتا، اللہ کوالٹی کاؤنٹ کرتا ہے. کوالٹی اگر لا لے سکے، اور کوالٹی لانے کے لیے انسان کو اپنے آپ میں وہ کوالٹی اندر ایجاد کرنی پڑتی ہے روح میں، کہ جہاں کے اوپر اس کو یہ سمجھ میں آنے لگے کہ دین عبادت یہ سب اللہ پر شروع ہوتی ہے اور اللہ پر ختم ہوتی ہے. اللہ پر شروع ہوتی ہے اور اللہ پر ختم ہوتی ہے. والاول والآخر والظاہر والباطن، سورہ حدید کی جو آیت ہے، جو روایتوں میں ملتا ہے کہ آخر زمانے کے لوگ اس کو بہتر سمجھ سکیں گے. یہ دور کے لوگ ابھی العلوم اتنے آگے نہیں بڑھے ہیں کہ سمجھ سکیں. یہاں پر آ کے ہو الاول والآخر والظاہر والباطن، تم جو ظاہر بھی دیکھ رہے ہو وہ بھی اللہ ہے اس میں، تم جو باطن ڈھونڈ کر نکالو گے اسی میں بھی اللہ ہے، جو اول ہے وہ بھی اللہ ہے، جو آخر ہے وہ بھی اللہ ہے. قرآن کی آیت. تو یہ آیت کی بنیاد یہ ہے، عبادت شروع اس سے ہوتی ہے، عبادت ختم اس پہ ہوتی ہے. ہر حرکت جس کا کوئی معنی ہو وہ اسی سے شروع ہوتی ہے، اسی سے ختم ہوتی ہے. وہ حرکتیں جو بے معنی ہوں گی نہ اس سے شروع ہوتی ہے نہ اس پر ختم ہوتی ہے. اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کتنی ہماری حرکتیں اس پر شروع ہوتی ہیں اور اس پر ختم ہوتی ہیں، اور کتنی حرکتیں ہماری اپنے پہ شروع ہوتی ہیں اور اپنے پہ ختم ہو جاتی ہیں. اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. ہر وہ حرکت جس میں اللہ نہیں ہے وہ کبھی بھی آگے دوام پیدا نہیں کر سکتی. یہ بھی ایک اور ایک حدیث، میں عربی پہ نہیں جا رہا ہوں، تفصیلی ہو جائے گی گفتگو. جو حرکت اللہ کے علاوہ شروع ہوتی ہے وہ حرکت ناتمام رہ جاتی ہے. ہر وہ حرکت جس کا کوئی کنٹینیوس نتیجہ ہونا چاہیے وہ اللہ ہی سے شروع ہوگی اور اللہ ہی پر ختم ہوگی. اب ہم دین کی بات کر رہے ہیں، تو دین جب یہ حالت سے شروع ہو رہا ہے تو کس کے ہاں سے لینا ہے اور کیسے اس کو لینا ہے؟ اپنی حرکتوں کو دین کے دائرے میں لا کر جسٹیفائی کرنے کو دین کہتے ہیں. آج کے زمانے میں ہو رہا ہے، ہر عمل دین کے ذریعے سے جسٹیفائی کر لیا جا رہا ہے. آیت کو موڑ توڑ دو، حدیث کو توڑ دو موڑ دو، غیر ضروری. اور قرآن وارن کرتا ہے کہ لوگ جو ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ جو آیات قرآنی کو غلط مفہوم غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں، متشابہات کو خصوصاً، تشبیہات جو دی گئی ہیں، ایگزامپلز جو دیے گئے ہیں اس کو توڑ مروڑ کے پیش کر کے اپنا فائدہ نکال لیتے ہیں. منطق جس کی ناقص ہوتی ہے، کیوں ناقص ہوتی ہے؟ اللہ سے شروع نہیں ہوئی اس لیے ناقص ہے، اللہ پر ختم نہیں ہو رہی ہے اس لیے ناقص ہے. اور عقل اس چیز کا نام ہے کہ جو اللہ کو پہچاننے کے بعد اس کی عبادت کرنے پہ ہم کو آمادہ کر دیتی ہے. عقل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جو ہم کو اللہ سے فرار دیتی ہے. اللہ سے فرار دینے والی چیز عقل نہیں ہے، اس کو حضرت علی کی زبان میں نکرا کہتے ہیں، اس کو عقل نہیں کہتے. جو دنیا پرستی اور لالچ سے اور گریڈ اور کننگنیس سے نکلتی ہے اور جس کی انتہا بھی اسی پہ ختم ہو جاتی ہے. کوئی بھی چیز دین میں لالچ پر اور چالاکی پر مبنی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ یہ پوری کائنات میں دیکھ لیجئے کہیں نہ لالچ ہے نہ چالاکی ہے. اللہ نے خلقت میں کریٹ کرنے میں کہیں لالچ کا استعمال کیا ہے، کہیں چالاکی کا استعمال کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. حق ہے، حقیقت ہے، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے. اور وہی حق اور حقیقت دین کی شکل بنتی ہے. دنیا جن پرنسپلز پہ بنی ہے، یہ پوری کائنات جن پرنسپلز پہ بنی ہے، نہ اس پہ کہیں پر لالچ ہے اللہ کی ذات جانب سے گریڈ، نہ ہی کوئی کننگنیس ہے، نہ کوئی دھوکا ہے. یہ جب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر دین میں کوئی بھی اس قسم کی چیز جو خواہشات نفسانی کو پورا کرنے والی ہو، جو گریڈ اور کننگنیس پہ مبنی ہو یا اس کو جسٹیفائی کر رہی ہو، یہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی. آج کتنے چالاکی کی باتیں دین کے نام پر کر دی جا رہی ہیں. کیوں؟ ذاتی منفیت. دین کسی کی ذاتی منفیت کے لیے نہیں آیا ہے، دین سب کی منفیت کے لیے آیا ہے، جس کے نتیجے میں برسات مانند چیز ہے. جب برسات ہوتی ہے تو سب کو فائدہ پہنچاتی ہے، جب برسات ہوتی ہے تو سب کو فائدہ پہنچاتی ہے. اب آپ یہ بولیں گے کہ بھائی طوفان آتا ہے، یہ ہوتا ہے، اس کی ایک بحث اور بھی. اگر اللہ فقط ایسی برسات برساتا کہ نہ کبھی طوفان آتا نہ کبھی کچھ ہوتا، اتنے طوفان اتنے ہنگامے ہو رہے ہیں تو ہمارے ایمان کی یہ حالت ہے. اللہ کئی مرتبہ چھٹکے دے کے ہلا کے چھوڑ رہا ہے تو ایمان کی یہ حالت ہے. اگر کچھ بھی نہیں ہلا جاتا، سمجھے نا، تو ہم اپنے دین ایمان کے اوپر کتنے پختے ہوتے. دیکھیے ہمارے طرف تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، بولے برسات کتنی بھی برسو، نہ باڑھ آتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے، نہ زلزلہ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، ہر چیز پرفیکٹ، ہم پرفیکٹ، سب پرفیکٹ. تو کبھی کبھی جو جھٹکے پڑتے ہیں، اور کبھی کبھی اچھے لوگ بھی ان جھٹکوں میں چلے جاتے ہیں، انبیاء چلے گئے اسی جھٹکوں میں جو قوموں کی ان کی گناہوں کے نتیجے. جناب موسیٰ کا انتقال ہو گیا، 40 سال تک جب گردش میں فلسطین کی سرزمین پر داخل ہونے کی اجازت اللہ نے روک لی بنی اسرائیل سے، اس 40 سال کی سزا کے دوران جناب موسیٰ کا انتقال ہو گیا، اگرچہ اس میں جناب موسیٰ شامل نہیں تھے، نافرمانی میں جناب موسیٰ شامل نہیں تھے، امت شامل تھی، لیکن نتیجہ اچھوں پر ہوتا. اسی کی ویسی مثال کربلا کی دی جاتی ہے. لوگوں نے دین پر عمل کرنا چھوڑا، شہادت حسین کی ہوئی. کیوں؟ کہ لوگ جب دین کو قبول صحیح طریقے سے نہیں کرتے تو دین کو صحیح قبول کرنے والے تنہا ہو جاتے ہیں اور ان کی تنہائی سے ظالم فائدہ اٹھا کر ان کو شہید کر دیتا ہے۔ تو دنیا میں اتار چڑھاؤ، اوپر نیچے رکھے جانے کے کئی اسباب تفصیل سے جا کے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جب دین اتنے پیور سورس سے آیا ہے تو اتنا پیور ہے، اور اس سے جو پیور طریقے سے لوگ لیے ہیں انہی سے ہم کو دین لینا پڑے گا۔ قرآن کی آپ آیتیں آپ اگر مطالعہ کریں تو یہ آیتیں اس سلسلے میں، ہدایت کے سلسلے میں آپ کو اور بھی ملیں گی کہ اللہ ہدایت کو چینلائز کیسا کرتا ہے، سسٹم آف ڈیلیوری کیسا ہے، موڈ آف ڈیلیوری کیسا ہے۔ ہم میڈیسن میں پڑھتے ہیں کہ بھائی جب کوئی دوا ایجاد ہو جاتی ہے تو جو ہے اس کا ڈیلیوری سسٹم کیا ہونا چاہیے، دوا اثر تو کر رہی ہے، اب انجیکشن بنا کر دیں، سیرپ بنا کر دیں، انجیکشن دیں، ٹیبلٹ کی شکل میں رکھیں، کیپسول کی شکل میں رکھیں، یہ ڈیلیوری سسٹم جو بھی رہتے ہیں اس کے۔ تو ہدایت بھی جو ہے کس طریقے سے اللہ نے ڈیلیور کی ہے اور وہ لوگ کیسے تھے جنہوں نے یہ ڈیلیوری کا میکانزم کو پورا کیا، اب جب آپ ان کی طرف دیکھیں گے تو ان سے بہتر انسان نظر ہی نہیں آتے۔ تو آج کے دور میں جو ٹیررزم کی بات کی جا رہی ہے، آپ پورے انبیاء کو دیکھ لیجئے، ٹیرر کا شکار ہوئے لیکن ٹیررزم کہیں کرے، کیونکہ بنیاد ہی نہیں ہے ان کے پاس، ان کے پاس رحمت ہی رحمت کی بنیاد ہے، انا ارسلنا کا رحمت للعالمین کی بنیاد ہی یہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بنیاد یہ ہے کہ رحمت کے علاوہ اللہ اور بھی آئے تھے قرآن میں کہ رحمت وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ کی رحمت ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے۔ تو جب ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے تو وہاں پہ ٹیررزم کا کی گنجائش کیا؟ آج اسلام کے نام پر ہم لوگوں کو مارتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے، مسلمان غیر مسلمان کو مار رہا ہے، بنیاد جی اسلام، آج بنگلہ دیش میں ہندوؤں کو قتل کیا جا رہا ہے، بنیاد کیا ہے؟ کس نے اجازت دے دی تم کو کسی کو بھی بت پرستی کی بنیاد پر قتل کرنے کی؟ اللہ بولتا ہے کہ کرو، کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بت پرستوں کو مار ڈالو؟ کہاں پر؟ ایک جگہ بتا دیجئے، حدیث میں بتا دیجئے، قرآن میں بتا دیجئے۔ اگر ایسا کر رہے ہیں تو پھر لائق راہ فی الدین کا مفہوم ختم ہو جاتا، ارے بھائی آدمی کو جب ماری ڈالیں گے تو اس کو پھر لائق راہ کیوں بول رہے ہو؟ موت کی سزا کی جب بات کی جا رہی ہے شرک کرنے پر تو اکراہ ہی اکراہ ہے، آزادی کہیں بھی نہیں ہے، آزادی رکھنا ہے اس لیے کہ اکراہ ممکن نہیں۔ اگر کسی کو تلوار کے زور پر مسلمان بھی کر لیا جائے وہ مسلمان نہیں کہلائے گا اور وہ کرنے والا بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ مزے کی تو بات یہ ہے، وہ کرنے والا بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا، تم جا کر وہاں پر جڑو، وہاں سے لو، تب جا کے بولو کہ تو کسی سے کیا کرنا ہے۔ یہ لیول کی پاکیزگی کی ضرورت ہے ہم کو، یہ لیول کی تھنکنگ کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں دین اتنی بری طریقے سے غلط ملت کیا گیا، اس طریقے سے الٹ پلٹ ہو چکا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے ہم پہچان ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کہ ہم سورس کو ٹیپ نہیں کر رہے، سورس سے لینے والوں کو نہیں اسٹڈی کر رہے، اندر اپنی خود کی اسٹڈی نہیں کر رہے، ہمارا خود محاسبہ نفس نہیں کر رہے۔ نتیجے میں ہر وہ چیز جو اچھی پیکنگ کے ساتھ آ رہی ہے وہ دین ہو جا رہا ہے، اور ہر وہ چیز جو ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے دین ہو جا رہا ہے۔ ہم کو خود اپنے آپ کو بہت زیادہ صاف اور سیکل کرنا پڑے گا تاکہ وہ دین کی کرن جو رسول اور آل رسول سے نکلی ہے وہ ہم تک تھوڑی سی آئے اور اس کی تجلی کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کر سکیں۔ الٹا ان کا نام لے کے ہم اپنے آپ کو اور نجس کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم کو اب تجلی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں رسول اور آل رسول کی جو ہے ہدایت کی تجلی نور کی ہم پر کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ان کے علوم کا اثر ہم پر کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ان کے کردار کا اثر ہم پر کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ ہم وہ کیفیت میں باقی ہی نہیں رہ رہے کہ جس پہ یہ اثر ہو۔ الیکٹریسٹی کو کنڈکٹ کرنے کے لیے بھی ایسا میٹل چاہیے یا میڈیم چاہیے جو الیکٹریسٹی کا کنڈکٹر ہو۔ جو چیز الیکٹریسٹی کو کنڈکٹ ہی نہیں کرتی، مثال کے طور پر لکڑی ہو، ربر ہو، آپ اس کے ذریعے سے کرنٹ اگر دوڑائیں گے تو کرنٹ نہیں دوڑے گا، ہے یا نہیں ہے؟ اور کوئی چیز جیسا کاپر ہو، ایلومینیم ہو، وہ اپنے حساب سے کرنٹ جیسے جائے گا تیزی سے، جتنا بھی کم مدت میں اس کو اسی پاور کے ساتھ بہت ہی کم ریزسٹنس کے ساتھ منتقل کر دیں گے۔ آج ہماری روح اگر ویسی ہو جائے کہ منیمم ریزسٹنس ہے رسول اور آل رسول، اور اس سے پہلے آدم تک سلسلے میں ایک بھی ہچ نہیں ہے، ایک بھی پرابلم نہیں ہے. آپ وہ سلسلے سے ہٹ کر دیکھیے, جیسے پیورٹی 1% کمپرومائز ہو جائے گی, شیطان با آسانی وہاں سے گھس جائے گا, با آسانی گھس جائے گا, اور ہوتے 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 اتنا بڑا فاصلہ کر دے گا کہ لوگ دیکھیں گے کہ بھائی یہ تو ڈومیننٹ طریقہ ہے, لیکن ڈومیننٹ طریقے میں وہ رسول والی کیفیت ہی نہیں ہے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ یزید خلیفہ کے پوسٹ پہ آ کر بیٹھ سکتا ہے, اس کے بعد بنی عباس کے خلیفاؤں کو بھی دیکھ لیجیے جو کربلا کا بہانہ بنا کر پاور پر آئے, کربلا کا بہانہ بنا کر بنی امیہ کو قتل کر کر پاور پر آئے, ان کی بھی کیفیت ایگزیکٹلی ویسی ہی تھی جیسے کہ بنی امیہ کی. مورخ لکھتے ہیں, ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ آپ کربلا کے واقعے کو اگر نکال دیں تو بنی عباس نے اہل بیت پر زیادہ ظلم کیا ہے بنسبت بنی امیہ. کربلا کے واقعے کو نکال, جبکہ رشتے دار تھے, قربت تھی, اور عمل میں کوئی فرق ان میں اور بنی امیہ میں نہیں تھی. ان کے درباروں میں بھی شراب آ چکی تھی, ان کے درباروں میں بھی خلافت کے نام پر جو ہے ہر کام کیا جا رہا تھا جو شریعت کے مطابق نہیں تھا, اور یہ تاریخ کے میں واضح طور پر لکھا گیا ہے. عربی شعر شاعری دیبل مشہور شاعر تھے, دیبل کے اشعار جو ہمارے پاس یہاں نقل ہوتے ہیں اگر ان کے کلام میں جا کر دیکھا جائے تو وہ کھل کر خلفاء کے دربار میں شراب کے پیے جانے کی مخالفت کرتے ہوئے اشعار انہوں نے لکھے. دیبل فقط کربلا پر اشعار نہیں لکھے, انہوں نے اشعار لکھے ہیں شراب کے استعمال پر جو خلفاء اپنے درباروں میں کرنا شروع کیے تھے, کیونکہ تقریباً ہر جگہ پر دنیا میں بڑے محلوں میں بادشاہوں کے پاس شراب عام تھی. تو جب ہم دنیا کی نظر سے بڑے ہوئے تو ہمارے پاس بھی شراب آ گئی, جب ہم دنیا کی بنیاد پر بڑے ہوئے تو بڑے بڑے محل آ گئے, جب ہم دنیا کی بنیادوں پر بڑے ہوئے تو زنا ہمارے پاس عام ہو گیا. تو دنیا یہ پوری چیزوں کو عام کر دیتی ہے کیونکہ بنیاد غیر خدا ہے, اور جیسے خدا اور اللہ بنیاد بن جاتا ہے یہ پوری چیزیں ہٹ جاتی ہیں, اس کی جگہ پر خالو سلامہ سلامہ آ جاتا ہے, سوائے پیس 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 کے اور کوئی چیز باقی نہیں رہتی. جہاد فقط وہاں پر ہے جہاں پر آپ کو پیس پیس کہنے سے روکا جا رہا ہے. قرآن کی آیت یہی ہے کہ تم کو اذن دیا جاتا ہے کہ تم مقابلہ کرو ان لوگوں کا کہ جو تمہارے فقط مسلمان ہونے پر تم پر ظلم کر رہے ہیں, یعنی تمہارے پیس پیس کے میسج کو روکنا چاہ رہے ہیں, اس وقت تم کو فقط لڑنے کی اجازت ہے ورنہ تم کو نہیں. اور بھی آیتیں وہاں پر جہاں پر کہا جاتا ہے کہ سوائے ان کے یہ جو تمہارے کو تمہارے دین کے لیے گھروں سے نکال, تمہارے دین کے لیے شرط ہے پرسنل جھگڑے کی بنیاد پر گھروں سے نکالتے ہیں قتل کرتے ہیں, نہیں, جو تمہیں قتل کرتے ہیں دین کے لیے گھروں سے نکالتے ہیں دین کے لیے یا مدد کرتے ہیں ان کی جو تم کو گھروں سے نکالتے ہیں کہ تم ان سے نرمی سے پیش آؤ. باقی کی پوری کیٹیگری, حتیٰ اگر دین سے ہٹ کر آپ سے کوئی مخالفت کر رہا ہو, دین بنیاد نہیں ہے آپ, پرسنل جھگڑا ہے, تب بھی اس کے ساتھ نرمی کا حکم ہے, عدالت اور انصاف کا حکم ہے قرآن کی آیات کے مطابق. گنجائش ہی نہیں ہے کیونکہ کوئی رسول اور کوئی نبی طاقت کے مظاہرے سے اگر کامیابی حاصل کر بھی لیتا ہے اور اس کا میسج وہ نہیں ہوتا ہے کہ طاقت کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, تو ہر چور بٹے باز طاقت کے ذریعے سے اگر کوئی چیز حاصل کر لے تو اس کو برا کیوں کہو؟ جب طاقت بیس ہے, طاقت اگر بیس ہے, پاور اگر بیس ہے, اور کوئی لفنگا چور بٹے باز ڈاکو طاقت حاصل کر کر طاقت کے ذریعے سے کچھ حاصل کر لیتا ہے, اس کو کیوں برا کہتے ہو جبکہ تمہارا اللہ والا آدمی طاقت کے ذریعے سے اچھی چیز حاصل کر لیا. طاقت بنیاد رسول کے دین میں نہیں ہو سکتی, نہ انبیاء کے دین میں ہو سکتی, نہ اللہ کے دین میں ہو سکتی. اگر طاقت کی بات ہوتی نا تو پوری طاقت اسی کی ہے, پوری طاقت اسی کی ہے تو طاقت کی بات ہی کہاں ہے؟ طاقت کی بات ہوتی تو پوری طاقت اسی کی, لا حول ولا قوت الا باللہ ہم بار بار کہتے ہیں, کوئی نہ طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے سوائے اللہ کی اور اللہ کے ذریعے, تو طاقت کے استعمال سے وہ خود کر لیتا. یہاں پر طاقت کا رول ہے ہی نہیں, فزیکل فورس کا رول ہے ہی نہیں, ٹوٹل فورس اگر ہے تو روح کا فورس ہے، اور روح کا فورس جہاں پر کام کرتا ہے وہاں پر فزیکل فورس کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فزیکل فورس فقط اور فقط پروٹیکشن کے واسطے ہوتا ہے. ان جنوں علیہ السلام فجنا اللہ فتوکل اللہ، قرآن کی آیت، اگر وہ لوگ آمادہ ہو جائیں پیس کے لیے تو آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر توکل کرو. ارے بھائی، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ آج پیس بول رہے ہیں تاکہ کل ریگروپ کر کے آ کے پھر حملہ کریں گے، پھر ریگروپ کر کے آ کر حملہ کریں گے. فتوکل اللہ، توکل کرو اللہ پہ، ہو سکتا ہے کریں گے. ان جنوں علیہ السلام، اگر پیس کی طرف یہ لوگ رجحان پیدا کرتے ہیں مشرکین، تم بھی پیس کی طرف رجحان پیدا کر لینا. سوال آیا فوراً جس کی آیت آتے کہ پھر وہ لوگ ری گروپ کر کے آ کے حملہ کریں گے، وہاں پر آئے فتوکل اللہ، اللہ پہ توکل کرو، تمہاری روح سلامت رہیں گی تو تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا. انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم بالا دست ہو اگر تم مومن. تو ایسی اس طریقے سے قرآنی آیات جڑتی جاتی ہیں، احادیث مفہوم پیدا کرتی جاتی ہیں، اور انسان کا شعور بلند ہوتا جاتا ہے، روح کی عظمت زیادہ سے زیادہ دکھ کر آتی ہے، بدن اور مادے کی عظمت گھٹتی جاتی ہے. اس وقت جب ذہن خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس وقت سامنے جھکنا کہا جانے کی ضرورت نہیں ہے، جھک جاتی ہے، متمائل ہو جاتی ہے، خود جھک جاتی ہے، خود متمائل ہو جاتی ہے. اگر وہ عبادتیں ہم کو نصیب ہو سکیں، اور آسان ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں ان عبادتوں کی طرف توجہ کریں، ان عبادتوں کی طرف توجہ کریں جہاں پر روح اللہ کے سامنے بچ جائے، خود بخود بچ جائے، سوچ سوچ کر بچھانے کی ضرورت نہ پڑے، تو وہ عبادت کیسی ہوگی اور اس کا نتیجہ ہم پر کیسا پڑے گا؟ اور ہم پر اگر اچھا نتیجہ پڑے گا تو ہمارے اطرافیوں پر کیسا اچھا نتیجہ پڑے گا؟ ہمارے اطرافیوں پر پڑے گا تو سوسائٹی کتنی اس سے بہتر ہو جائے گی؟ اگر یہ موقع ہم کو زندگی میں مل رہا ہو اور وہ موقع کو ہم چھوڑ کر، بھلا کر، فراموش کر کر ایسی عبادت کر رہے ہوں کہ جس میں یہ کیفیت نہیں آ رہی ہے، تو ہم بتلائیے ما خلق اللہ جن والانس اللہ لیعبدون، میں نے خلق نہیں کیا جنوں انس کو مگر یہ کہ میری عبادت کریں. تو یہ ہم رول فلفل کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں؟ جب مین رول ہم فلفل نہیں کر پائیں تو سبسیڈری رول ہم فلفل کر لیں، جزوی رول ہم فلفل کر لیں، تو وہ خسران المبین ہوگا، کھلا آشکار نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مین رول فلفل نہیں کرے، باپ بن گئے، ماں بن گئے، بیٹا بن گئے، بیٹی بن گئے، ہر رشتہ دنیا کا پورا کر لیے، جو رشتہ حقیقی رشتہ ہے کہ جس سے ہم کو چھٹکارا ہی نہیں، ہمارے وجود میں آنے سے پہلے، ہمارے وجود میں آنے کے بعد، اور ہم یہاں سے جانے کے بعد، وہ رشتہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. وہی چیز کو اگر ہم صحیح طور پر نہیں انجام دے سکے کہ جس کے لیے ہم کو بنایا گیا ہے، جس کے لیے ہماری روح آمادہ ہے، تو ہم الٹا کام کر رہے ہیں، ظاہری طور پر اچھا کام. تو پھر وہی قرآن کی آیت آ جاتی ہے جہاں پر کہا جاتا ہے، اے رسول، کیا ہم تم اس انسان کے بارے میں بتائیں جو سب سے زیادہ اعمال کے معاملے میں نقصان میں رہا؟ وہ لوگ وہ ہیں کہ جو ان کی کوششیں رائے گا گئیں، بیکار گئیں، اس حالت میں کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم بہترین کام کر رہے ہیں. جو لوگ سب سے زیادہ اعمال کے تعلق سے قیامت کے دن ظاہر جو ہوں گے وہ کون رہیں گے؟ وہ لوگ وہ نہیں رہیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم معمولی کام کر کے آئے، وہ لوگ وہ رہیں گے کہ جو یہ سمجھیں گے کہ ہم بہترین کام کر کے آئے، جبکہ وہ لوگ بہترین کام نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ جو بہترین کام سمجھ رہے تھے وہ پورا دنیا کا کام تھا جس میں اللہ کا رول نہیں تھا. آج ہم اپنے اعمال کو جب تولتے ہیں تو لگ بھگ شاید ویسے ہی تولتے ہیں، میں اپنے تعلق سے تو کہہ رہا ہوں، ہم جب اپنے اعمال کو تولتے ہیں تو ہم ویسے ہی تولتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ یہ اکثرین اعمال ہیں، سب سے زیادہ خسران کرنے والے، نقصان کرنے والے اعمال کے مطابق، اعمال کے زاویے سے، اعمال کے اینگل سے. تو اب دو آپشن سیدھا سیدھا، یا تو جیسے بنے ہیں ویسے اللہ کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی خواہشات کی بنیاد پر نہیں دیکھیں، دنیا کو بھی ویسے دیکھنے کی کوشش کریں کہ جیسے دیکھنا چاہیے اللہ کی نظر سے، تو دنیا بھی ویسی نظر آئے گی. جیسا کہ رسول کی دعا ہے، ارنی لکشیا کماہی، اے مالک مجھے جیسی چیزیں ہیں ویسی دکھا دے، میں جیسا ہوں ویسا دکھا دے، دنیا جیسی ہے ویسی دکھا دے. یہ میں اپنے کلر کے جو گاگلس پہن کے، عینکیں پہن کر جو ہے نہ دیکھوں کہ جو چیز سیدھی نہیں ہے مجھے بہت سیدھی نظر آئے، اور جو چیز سیدھی ہے وہ مجھے کج نظر آنے لگے، جو چیز سیدھی ہے وہ مجھے سیدھی نظر نہ آئے، اور جو چیز کج ہے وہ مجھے سیدھی نظر آنے لگے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کہاوت ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے کہ اپنا بچہ اور دوسرے کی بیوی انسان کو زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ پہلی والی حد تک چلو قبول، کوئی بری بات نہیں ہے، کتا بایاس رہنا چاہیے، نہ رہے تو اچھا ہے، یہ دوسرا والا معاملہ بہت گڑبڑ ہے، ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ہم جو روح ہماری ہے اس سے نہیں دیکھ رہے، جو دیکھ رہے ہیں وہ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں وہ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو چیز جیسی نظر آنی چاہیے ویسی نظر نہیں آتی، تو جب نظر نہیں آتی تو عمل بھی ویسا نہیں ہوتا، تو جب عمل نہیں ہوتا تو اس کے نتیجے بھی ویسے نہیں ہوتے، تو ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں بگڑ مثال دیا ہوں، بالکل ہی بیکار مثال دیا ہوں، اس لیے دیا ہوں کہ آدمی ایک جگہ پر غلطی کرتا ہے تو وہ غلطی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور ایک جگہ پر غلطی سے اپنے آپ کو روکتا ہے، توبہ کرنا جس کو بولتے ہیں، تو وہاں سے وہ سلسلہ بہتر ہونے لگتا ہے۔ تو چھوٹی چیز کو بھی متوجہ ہو کر اگر کرتے ہیں کہ یہ چیز ہم اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، اللہ کی مرضی پہ ہی کریں گے، تو ہلکے 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 ہوتے ہوتے اللہ کی مرضی انسان پر غالب آنے لگتی ہے، اور اس کی مرضی بے معنی ہونا شروع ہوتی ہے، کیونکہ بچپن سے ہم کو ویسی ٹریننگ نہیں ملتی، ہم کو اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے کہ دیکھو اللہ کی مرضی کے حساب سے چلیں گے، اپنی مرضی کو کوئی بھی دخل نہیں دیں گے۔ تو جب جب ہوتا ہے تب جا کر انسان میں پیورٹی کی پیدائش ہونے لگتی ہے، اور پیورٹی کا جب مزہ آنے لگتا ہے، اس سے جو فائدہ اس کو اندر سے محسوس ہوتا ہے، وہ پیورٹی کو وہ گنوانا نہیں چاہتا، اور جب وہ پیورٹی کو نہیں گنوانا چاہتا، اللہ اپنی ہدایت اس میں اور اضافہ کر دیتا ہے، اور وہ پیورٹی جو ہے ایک بینج مانند چیز بن کر اب پھل اور پھول دینے شروع کرتی ہے۔ پیورٹی کا درخت، تطہیر کا درخت، پاکیزگی کا درخت اس کے قلب میں، اس کے دماغ میں جو ہے جڑیں بنا لیتا ہے اور پھلنے پھولنے لگتا ہے۔ پھر وہ قرآن کی آیت آتی ہے، کلمۃ طیبہ کا شجرت طیبہ اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربہا، ایک اچھے کلمے کی مثال جو ہے، ایک اچھی بات کی مثال اس شجر کی مانند، اس درخت کی مانند ہے کہ جس کے اصل جو ہیں، جس کے روٹس اندر گہری طور پر پھیل گئے ہیں، اور جس کے شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوں، اصلہا ثابت مضبوط جڑیں، وہ فروا فی السماء اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی، تو اکلہا کل حین بإذن ربہا، یہ اپنا پھل ہر پل دیتا، یہ اپنا پھل ہر پل دیتا ہے اللہ کی مرضی سے۔ غلطی سے نہیں سمجھ لینا کہ یہ تم جو درخت اگائے ہو تمہاری مرضی سے پھل دے رہا ہے، یہ تمہاری مرضی سے پھل نہیں دیتا ہے، تو تی اکلہا کل حین ہر وقت پھل دیتا ہے بإذن ربہا، اللہ کا قانون ہے، میں نے بنایا ہے۔ جس طریقے سے گریویٹیشنل لا کے تحت یہ پوری چیزیں ہو رہی ہیں، لا آف فرکشن ہونے کی طرف سے ہم گاڑیاں چلا سک رہے ہیں کہ بریک مارے تو رک جاتی ہیں، یہ سب جیسے لاز ہیں، یہ تمہاری روح کا درخت جو پھل دیتا ہے وہ میرے اذن سے دیتا ہے۔ تو کبھی غلطی سے یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ سب تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے، یہ تمہاری مرضی کے نہیں ہونے سے ہو رہا ہے۔ بگاڑا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، غالب کا جو شعر ہے، کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، بگاڑا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، یہ اگر میں نہیں رہا تو ہی بہتر ہونے والا ہے، یہ میں جو کر کے میں اپنے آپ کو خراب کر رہا ہوں، میری اچھائی کو بھی اپنے سے نسبت دے رہا ہوں، برائی کو ضرور دینا پڑے گا، کیونکہ برائی اللہ سے نہیں نکلتی، اچھائی اللہ سے نکلتی ہے، تو اچھائی اگر اللہ کی طرف رب دے دیا جائے، برائی کا اپنی طرف رب دے دیا جائے تو صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ دیکھ لیجئے برائی میں اللہ کہاں پر شامل ہوا، اور اچھائی میں دیکھ لیجئے اللہ کہاں پر شامل ہوا۔ جب اللہ کی بنیاد پر اچھائی ہو رہی ہے تو ہم کہاں پر آ گئے، جب ہماری بنیاد پر برائی ہو رہی ہے تو ہم یقیناً موجود ہیں۔ تو جو بنیاد ہے اس کو یاد کرو نا، برائی میں میرا پورا وجود اللہ کا وجود ہی نہیں، اچھائی میں پوری بنیاد اللہ کی، اللہ کے قوانین کے حساب سے کام ہو رہا ہے۔ ہم بولتے ہیں بھائی اچھائی تو ہم نے کی، وہ اچھائی جو آپ نے کی وہ کس قانون کے تحت کی؟ آپ کی پیوریٹی کے نتیجے میں آپ سے کچھ اچھے اعمال سرزد ہوئے، یہ آپ کی اچھائی کے نتیجے میں اچھے اعمال سرزد ہونا، یہ لا کس نے بنایا؟ یہ لا کس نے بنایا؟ اس نے بنایا نا، لا اس نے بنایا. تو وہ اگر لا بنانے والے کی اگر آپ نہیں حمد و ثنا کریں گے، نتیجتاً الحمدللہ تمام تعریف اس کی ہے، ہر اچھائی جب پلٹ کر اسی تک جانے والی ہے اور اس کے بنائے ہوئے قوانین تک جانے والی ہے، تو میں واسطہ بن رہا ہوں اور اس کی رحمت ہے کہ جو مجھے یہ اچھائیوں پر آمادہ کر رہی ہے. بما رحمت من اللہ لنت لہم، اے رسول وہ تو اللہ کی رحمت ہے جو تم پر ہوئی کہ تم ان سے نرمی سے پیش آتے ہو. تم اگر غصے والے اور سخت دل ہو جاتے تو یہ تمہارے اطراف سے بھاگ جاتے. جب رسول کی رحمت اللہ اپنے آپ سے جوڑ رہا ہو جو رحمت للعالمین ہے، تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی کہ ہم اپنی نیکیوں کو اپنے سے جوڑنے لگے؟ گنجائش ہی نہیں ہے. تو جتنی نیکیاں بڑھتی جائیں گی اللہ کا شکر بڑھتا جائے گا. نیکی مغرور نہیں کرے گی، جھکا دے گی. نیکی پر نیکی کرتا جا رہا ہے بندہ، احساس بندگی ہوتا جا رہا ہے، وہ نیکی اچھی ہے یا نیکی پہ نیکی اور احساس کبریائی بزرگی؟ گنجائش ہے؟ مولا سے ایک قول نقل ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کبریائی کا حق اگر کسی کو ہے تو سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، کیونکہ ہر بزرگی اسی پہ جا کے تمام ہوتی ہے. ہم واسطوں کو حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے آپ کو بڑا بولیں. تو یہ موقع بہترین موقع ہے، یہ ایام بہترین ایام ہیں کہ جہاں پر ہم آپ کو، میں اپنے کو زیادہ کہہ رہا ہوں کہ توجہ کو بڑھائیں. اور راستہ اتنا طویل ہے کہ جتنی ہم توجہ بڑھائیں گے پھر بھی ہماری توجہ کم ہوگی. کوئی حد نہیں ہے توجہ بڑھانے کی، کوانٹیٹی سے زیادہ کوالٹی پہ کانسنٹریٹ کریں اور یہ کوشش کرتے جائیں کہ غیر خدا کا تصور جتنا منیمائز کر دیں اتنا اچھا ہوگا، اور خدا کا تصور جتنا میکسیمائز کر دیں اتنا اچھا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.